بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بالسند المتصل من نار الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوضه وعلومه آمين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے پیروں والا ہاتھ والا حصہ، دست والا حصہ پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا، وہ بھی دست والے حصے میں تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہود نے زہر دیا ہے. یہ پتہ نہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کس زمانے میں یہ بات فرمائی تھی، ورنہ وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا تو پتہ چل گیا تھا کہ کس نے دیا ہے. وہ عورت جو یہودیہ تھی جس نے زہر دیا تھا، اس کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا ہاں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ مجھے اس بکری کے یہ جو پکا ہوا گوشت ہے اس نے مجھے بتایا کہ مجھ میں زہر ڈالا گیا ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے ہی ڈالا تھا زہر، اور بتا بھی دیا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو فرق نہیں پڑے گا، اور اگر آپ صحیح نہیں ہیں تو پھر آپ سے ہمیں نجات مل جائے گی والعیاذ باللہ. لیکن پھر بھی اس وقت وہ یعنی اپنے مذہب کو چھوڑا نہیں اس نے. بعض روایتوں میں بعض کہتے ہیں کہ اس نے پھر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن زیادہ مشہور یہ ہے کہ اس کو سزا دی گئی تھی. سزا کب دی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ تکلیف پہنچی تھی، جو اس کا مقصد تھا، زہر تو بہت زوردار تھا اس میں، لیکن جو مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوری طور سے کوئی بڑا نقصان پہنچے، وہ تو نہیں ہوا، لیکن اس کے کچھ اثرات اندر گئے تھے اور اس کی وجہ سے تکلیف، آپ کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا تھا. تو خاص موسم آتا تھا جس میں تکلیف بڑھ جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس زہر کا اثر تھا وہ. اور ایک اور صحابی تھے برا، انہوں نے وہ کھایا تھا، اس میں سے کچھ کھایا تھا، تو ان کی وفات ہو گئی تھی، ان کی شہادت ہو گئی تھی. اس پر بعض روایتوں سے جو دوسری روایتوں میں تفصیل آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دی تھی، واللہ اعلم. بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ابان بن یزید عن قتادت عن شعر بن حوشب عن نبی عبید رضی اللہ تعالی عنہ قال طبقت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدرا وکان یعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولنی الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. ابو عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیگچی میں کھانا پکایا. عام طور پر جیسے پہلے بھی آیا کہ آگ پر پکا لیتے تھے، لیکن دیگچی میں کھانا پکانا نہیں سالن کے انداز سے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیگچی میں کھانا پکایا، گوشت پکایا، ہانڈی پکائی، اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں طبخت و قدرن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست والا حصہ پسند تھا گوشت کا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دست والا حصہ پیش کیا، یعنی بالکل نیچے والا حصہ جو ہوتا ہے اس میں گوشت تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن بہت نرم ہوتا ہے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایک دے دیا. آپ نے فرمایا کہ ناول ذراع ایک اور دے دو. میں نے دوسرا دے دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اور دے دو. تو میں نے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام صحابہ کے ساتھ گویا اس انداز سے پیش آتے تھے جیسے عام انداز میں بات کی جاتی ہے، یعنی کوئی اپنا مقام کا ظاہر کرنا یا اپنے بڑے ہونے کا خیال، یعنی عام جیسے عام بات کرتے ہیں. اب وہ مزاح کا انداز ہوتا تھا، کبھی آپ کے مزاح میں بھی حقیقت تھی، بسا اوقات اس مزاح کو مزاح ہی سمجھتے تھے، ایسا بھی ہوتا تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے مشائخ کے یہاں، اس کی مثالیں ملتی ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، کہ کبھی کبھی ہمارے مشائخ کے یہاں مزاحن کوئی جملہ کہہ دیا، سامنے والوں نے، بعضوں نے اس کو سمجھا کہ مزاح ہے لیکن حقیقت بھی ہے، بعضوں نے سمجھا صرف مذاق میں کہہ رہے تھے. نہیں، صرف مذاق نہیں ہوتا، اس میں حقیقت ہوتی ہے اس کے پیچھے. تو خیر انہوں نے بھی یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بھی مزاح کر لوں، کہ آپ نے فرمایا ایک اور دو، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ بکری کے دو ہی تو ہوتے ہیں، دو ہی تو ہاتھ ہوتے ہیں، تو اس سے زائد میں کہاں سے دوں؟ لیکن یہاں پر صرف مزاح نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم خاموش رہتے تو مجھے ذرا دیتے رہتے جب تک میں مانگتا رہتا، یعنی تمہاری طرف سے اگر کامل اتباع اور انقیاد پایا جاتا تو من جانب اللہ بھی یہ خصوصی اعزاز و اکرام ہوتا کہ یہ معجزہ ظاہر ہوتا، لیکن تمہاری طرف سے ایک طرح سے یعنی مخالفت کی صورت پیدا ہوئی، حقیقتاً مخالفت چاہے نہ ہو، ایک ظاہری مخالفت یا تنقید کی ایک شکل بنی، تو اس وجہ سے وہ جو معجزہ ظاہر ہونے والا تھا اس کا بھی ظہور نہیں ہوا. بي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من عباد من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كانت ذراع وحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ام المؤمنین کہ ذراع والا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زیادہ پسند نہیں تھا گوشت کے اعتبار سے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت کم ملتا تھا، غبن کا ہم نے پیچھے ترجمہ کیا تھا، جہاں کنگھی کا ذکر آیا کہ کنگھی کرتے تھے وہاں پر ہم نے ترجمہ کرتے تھے ایک دن چھوڑ کے ایک دن، یہاں پر تو وہ بھی نہیں، غبن ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے کے بعد کبھی ایک مرتبہ گوشت مل جاتا تھا، یا کبھی باہر سے مل گیا، گھر میں تو بہرحال تین تین مہینے کے بعد کبھی گوشت پکتا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت نہیں ملتا تھا مگر کبھی کبھی. وکانا یعجل الیہا، اور چونکہ وہ گوشت جلدی پک جاتا تھا، جلدی پک گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے، لانہ اعجلھا طبخن، چونکہ نضجن، اس لیے کہ وہ جلدی پک جاتا تھا، تو جلدی پکنے کی وجہ سے یعجل وکانا یعجل الیہا، وہ جلدی آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا، چونکہ جو چیز پہلے پیش کی گئی وہ پہلے کھا لی، تو یہ نہیں کہ زیادہ پسند تھا، یہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی رائے ہے. بہرحال دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی ہوگا اور جلدی پیش بھی کیا جاتا ہوگا، دونوں باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں. ہاں پسند ہونے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ خیال رکھنا ہے، ہو سکتا ہے یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ مقصد بھی ہو، بہرحال ہو یا نہ ہو پسند ہونے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ یہ فلانا ہے نا اس کو چاکلیٹ بہت پسند ہے، تو وہ ایک طرح سے یعنی ایک ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کھانوں میں یہ کھانا اگر مختلف چیزیں ہوں تو یہ چیز پہلے کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کسی چیز کی طمع ہو، کسی چیز کا یعنی کہ رغبت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کوئی چیز دنیا کی کسی چیز میں ایسی کوئی رغبت اس طرح کی نہیں ہوتی تھی کہ یعنی یہ مل جائے یہ مل جائے، خواہش ہو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، تو اس کی نفی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یعنی یہاں چونکہ پہلے پیش کیا جاتا تھا تو کھا لیتے تھے اور آپ کو مرغوب بھی تھا، لیکن کوئی یہ نہیں کہ یہی ملنا چاہیے، جیسے بعضوں کا ہوتا ہے اگر مرغی سامنے رکھی ہوئی تو صرف ٹانگ ہی کھائیں گے اور کوئی چیز نہیں کھائیں گے، اور بعض ہوتے ہیں ٹانگ نہیں کھائیں گے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نہیں اس میں وہ وائٹ میٹ ہوتا ہے نا، تو بعضوں کو وائٹ پسند ہوتا ہے بعضوں کو وہ پسند ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں تھا، جو چیز سامنے آ گئی کھا لی، لیکن یہ چیز پیش کی جاتی تھی تو پہلے کھا لیتے تھے. به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم يقول سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر. اب دیکھو مسعر کے استاد کون ہوئے، کوئی شخص، وہ کون ہے؟ بنو فہم کے قبیلہ تھا، فہم بنو فہم کے قبیلہ فہم کے کوئی شخص ہیں، تو مجهول ہو گئے. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اطیب اللحم لحم الظہری، بہترین گوشت تو پیٹھ کا ہوتا ہے، اب دست والا حصہ اس کا بہتر ہونا کسی اور اعتبار سے ہے، جلدی پک جاتا ہے اس کا گوشت نرم ہوتا ہے، لیکن پیٹھ کی طرف گوشت ہوتا ہے وہ اس کا وہ الگ ہے، دوسرے اعتبار سے اطیب تو ایک حیثیت سے ایک چیز عمدہ ہوتی ہے، کبھی دوسری حیثیت سے دوسری چیز عمدہ ہوتی ہے، بعضوں کو اسٹیک پسند ہوتا ہے اور اسی کو اگر کہیں ربز، ہاں ربز بہت پسند ہے مجھے، حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہے، ایک میں ایک بالکل گوشتی گوشت ہے ایک میں ہڈیاں زیادہ ہیں، لیکن دونوں کی عمدگی اپنی اپنی جگہ ہے، اس کا ذائقہ الگ اس کا ذائقہ الگ. بھی قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا زید بن الحبابی عن عبد الله بن المؤمل عن ابن ابی ملیکہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. به قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت بن أبي حمزة السمالي عن الشعبي عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل. یہ فتح مکہ کا موقع ہوگا غالباً، فتح مکہ کا موقع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے یہاں تشریف لے گئے. اتنی بڑی فتح جس کا قرآن میں بھی ذکر آیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، مکہ والے سب انتظار میں، عرب کے لوگ انتظار میں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے. تمام لوگ مسلمان غیر مسلم سب انتظار میں، لوگ انتظار کر رہے تھے مکہ فتح ہوگا پھر ہم آ کر اسلام میں داخل ہوں گے، دیکھتے ہیں اگر یہ اپنی قوم پر فتح حاصل کر لے تو وہ حق پر ہے. لوگوں کے یہاں الگ الگ سوچیں. بہرحال یہ ایک ایسی چیز تھی جس کا قرآن میں بھی ذکر آیا اور اس کا لوگوں کو بھی انتظار تھا، بہت بڑی فتح، اور واقعی وہ فتح ایسی تھی کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا اب اس کے بعد مقصد زندگی گویا پورا ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، اسلام پھیل گیا، وفود اسلام میں داخل ہو گئے. تو اتنی بڑی چیز تھی اس وقت، اتنے بڑے فاتح کے حیثیت سے آپ تشریف لے گئے. کھانا کیا تھا؟ مہانی کے یہاں تشریف لے گئے تو کھانے کی کوئی چیز ہے؟ ایسے موقع پر ہمارا تو بچے کا قاعدہ ختم ہوا تو بڑی سی دعوت کر رہے ہیں، اور ناظرہ ختم ہو گیا تو دعوت کر رہے ہیں. اتنی بڑی فتح ہو گئی، انتظام کچھ کھانے پینے کا؟ کوئی کھانے کا تو وہاں تو بس شکرانہ ہوتا تھا، نہ نماز ہوتی تھی، وہاں پر دعوتوں کا سلسلہ کم ہوتا تھا، نہیں ہو یعنی ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا تھا. بہرحال کیا کھانا ہے؟ کچھ کھانے کی چیز ہے؟ تو ام ہانی نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو پیش کرنے کے قابل تو کوئی چیز نہیں ہے. ہاں خبز یابس، خشک روٹی ہے اور سرکہ ہے، نہ سالن ہے اور نہ تازہ روٹی. ہاں انتظام کر دوں تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، لیکن نہیں نہیں ٹھہر تکلفات نہیں، یہ موجود ہے بس، ٹھیک ہے کافی ہے. فقالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتی، ہاں لاؤ. ما افقر بیت من ادم فیہ خل، ان کو عجیب لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کھانا پیش کریں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں نہیں کوئی گھر سالن سے خالی نہیں ہوتا جس میں سرکہ موجود ہو. بي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عائشہ کی فضیلت باقی عورتوں پر اس طرح ہے جیسے ثرید کی فضیلت تمام دوسرے کھانوں پر. ثرید کو عمدہ کھانا سمجھا جاتا تھا، کھانے کے لحاظ سے عمدہ اور مفید بھی ہے اور سہولت بھی ہے، اس میں سب کچھ ایک جگہ پر ہے، بس انسان نے کھا لیا جلدی فارغ ہو گیا. باقی یہ کیا ہے؟ اچھا یہ روٹی ہے، روٹی توڑنی ہے، سالن میں بھگونا ہے، اس کو کھانا ہے، سالن الگ نکالنا ہے، روٹی الگ ہے، یہ تو ایک ہی جگہ ایک ہی چیز ہے اور اس کے ساتھ کھا لیا، تکلف کم ہے، فائدہ مند چیز ہے، اور اس کو عرب میں اچھا بھی سمجھا جاتا تھا، جیسے کہ سالن اور روٹی ساتھ ملا کر ایک ہی ساتھ موجود ہے. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کھانے جس میں تکلفات کم ہوں وہ پسند تھا. ہمارے لوگوں میں دال چاول مشہور ہے کم تکلف والی، لیکن اب وہ کم تکلف والا نہیں رہا، اس لیے کہ ہمارے لوگوں میں شاید ہو، لیکن ہر قوم میں الگ الگ دستور ہوتے ہیں کہ دال چاول ہے تو اس کے ساتھ پھر کیا ہوں گے، پاپڑ بھی ہوں گے، اچار بھی ہوگا، اور کیا ہوگا، وہ آلو بھی ہوتے ہیں بعضوں میں، مچھلی بھی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے. تو وہ دال چاول کے حواشی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جیسے کنز الدقائق کہ کتاب کم اور حاشیہ زیادہ، تو اسی طرح وہ دال چاول تو ایک چیز لیکن اس کے حواشی زیادہ ہو جاتے ہیں، حاشیے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو بہرحال کم چیزیں ہوں، ایک ہی چیز میں سے کھا لیا. عرب میں ایک چیز استعمال ہوتی ہے سلیق، چاول کو پکاتے ہیں خاص طریقے سے، اس میں دودھ وغیرہ بھی ملاتے ہیں، وہ ایک ہی چیز میں سب کچھ آ گیا، اس کو مزید کوئی چیز ملانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک سیدھا سادہ، بس ایک ہی اس میں سب کچھ آ گیا. جیسے ہم لوگوں کے یہاں پلاؤ ہوتا ہے، اس کو بھی اسی زمرے میں لا سکتے ہیں. یعنی دو چیزیں الگ الگ ہوں، اس کے بجائے ایک ہی چیز ہو، کم تکلفات ہونے کے، بس ٹھیک ہے ایک ہی ڈش ہے. بہرحال یہ ثرید کو پسند کیا جاتا تھا. سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی عورتوں پر فضیلت کس اعتبار سے دی گئی؟ درجات کے لحاظ سے وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ یعنی اپنے زمانے کی عورتوں کے لحاظ سے، تمام زمانے کے لحاظ سے نہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنا ایک مقام تھا، جس وقت وہ تھیں اس وقت ان کی تجربہ، ان کی عمر، ان کی سمجھداری، ان کی ضرورت تھی. وہ شروع کا دور تھا، مخالفتیں تھیں اور عجیب حالات تھے، ابتدائی وحی بھی اور اس کے علاوہ جو حالات، جو مشکلات، مخالفتیں اور دشمنیاں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا سہارا تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس وقت انہی کی ضرورت تھی. بعد میں مدینہ منورہ کا دور آیا، اب علوم، اب معارف، اب سنن اور حکمتیں، تو ایسا کوئی جو ان چیزوں کو ضبط کرے، محفوظ کرے، یاد رکھے اور امت تک پہنچائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا. به قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري وأبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقيط. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اسلام سن 7 ہجری میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا پنیر کا ٹکڑا کھانے کی وجہ سے. عقیت پنیر کو کہتے ہیں، ثور ٹکڑا، پنیر کا ایک ٹکڑا کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. اب وہ پنیر کھانے کی وجہ سے وضو تھا یا کوئی اور وجہ سے وضو تھا، لیکن پنیر کا ٹکڑا کھایا اور پھر وضو کیا. ظاہراً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسا معلوم ہو کہ اس کی وجہ سے وضو کیا، کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ پنیر بھی اس کو آگ پر پکایا جاتا ہے تو مامس سے تنار میں داخل ہے. جیسے گوشت آگ پر پکایا جائے اسی طرح بھی آگ پر اگر پکایا جائے تو اگر اس زمانے تک حکم باقی تھا، اس لیے کہ منسوخ تو ہو گیا تو ہم مانتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس زمانے تک حکم باقی ہو پھر منسوخ ہوا ہو، یہ بھی نہیں معلوم یقیناً کہ منسوخ کب ہوا، تاریخ اس کی معلوم نہیں ہے. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک حکم باقی ہو، یعنی آگ پر جو چیز پکی ہو اس کے بعد وضو کرنے کا، ہو سکتا ہے، احتمال کے درجے میں کہہ رہا ہوں. اس کے بعد پھر لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں ثم رآہ اکل من کتف شاۃ ثم صلی ولم یتوضا. پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بکری کے شانے کا گوشت کھایا پھر نماز پڑھی اور وضو بھی نہیں کیا. تو دونوں عمل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھے ہیں. بھی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عینۃ عن وائل بن داود عن ابیہ وهو بکر بن وائل عن الزہری عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ کیا تھا تو اس میں کیا کھلایا؟ چھوارے اور ستو. سفر کا موقع تھا، خیبر، جنگ خیبر کے موقع پر اس وقت نکاح ہوا تھا، تو سفر ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ کیا کہ اچھا جو قریب کے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنا جو ہے یا قریب کے جو لوگ ہیں وہ کھجوریں وغیرہ جو بھی ہیں دسترخوان پر رکھ دیں، برکت ہو گئی، سب نے مل کر کھا لیا، یہی ولیمہ تھا. اب اس سنت پر عمل کوئی اگر کرے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ تمہیں کوئی پوچھے کہ کیا میں اس سنت پر عمل کروں؟ ولیمے کی دعوت، اب تم لوگوں کا وقت آئے گا، ولیمے کی دعوت کرنی ہے تو چھوارے اور ستو کھلا دے کیا سنت ہوگا؟ نہیں، اکرام ضیف کے خلاف ہوگا. دیکھنا حالات کے لحاظ سے دیکھنا، یہ اکرام ضیف کے خلاف ہوگا. اس زمانے میں لوگ یہ کھانے کے عادی تھے اور لوگ اس پر سعادت محسوس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے میں ہمیں شامل کیا، چاہے کھجور اور ستو کھلائے. اس زمانے میں وہ چیز کھائی جاتی تھی، وہ بھی سفر کا موقع تھا. لیکن اب اس وقت اگر کوئی مہمانوں کو بلاتا ہے، اور ہمارے یہاں تو تکلفات بھی ہوتے ہیں، لوگ خاص طور پہ آئیں گے اور تم کھجور پیش کر دو اور ستو پیش کر دو، ظاہر لوگ ناراض ہو کر جائیں گے، اکرام ضیف کے خلاف سمجھا جائے گا. اس کا دونوں طریقے تھے، لیکن عام طور پہ پانی میں ملا کر سیریل کی طرح، گویا جیسے سیریل تو دودھ میں ہوتا ہے، وہ پانی میں ہوتا تھا، پانی میں ملا کر اس کو پی لیتے تھے.
بھی قال حدثنا الحسن بن محمد البصري قال حدثنا الفضل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبيد الله بن علي عن جدته سلمى رضي الله تعالى عنها.
سلمى رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ، یہ فرماتی ہیں، ان کا واقعہ ہے کہ ان الحسن ابن علی وابن عباس وابن جعفر رضی اللہ عنہم اتوہا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب بچے تھے اور خاندان کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، حسن بن علی، ابن عباس، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن جعفر، یہ سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. یہ تو بڑی عمر کی تھیں، یہ بچے تھے. فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن اكله. ایسا کھانا بنا دیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پسندیدگی کے ساتھ کھاتے ہوں، ایسا کھانا ہمیں کھلا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہے. فقالت يا بني لا تشتهيه. تو جس نے کہا تھا، اگر سب سے خطاب ہوتا تو یا بنی ہوتا نا، کئی بچے اگر ہوں تو بنی، بنی باقی ضمہ کے ساتھ ایک، تو جس سے جو بھی تھا ان میں سے اس سے خطاب کر رہی تھی تو کہا بچے دیکھو لا تشتہی الیوم، آج تمہیں اچھا نہیں لگے گا. وہ ہر وقت کی بات ہوتی ہے، اس دور میں وہ کھانا اچھا لگتا تھا، اب چند سال گزر گئے، اب وہ کھانا اچھا نہیں لگتا.
طالب علمی کے دور میں بعض چیزیں انسان وہ کھاتا ہے گھر جا کر کھاتا ہے تو وہ چیز اچھی نہیں لگتی. جو لوگ گھر میں رہتے ہیں ان کو شاید نہیں پتا ہوگا, لیکن جو مدرسے میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ, لیکن خیر اب کل مدرسے میں بھی بہترین قسم کے کھانے ہوتے ہیں ماشاء اللہ. لوگ گھر کا کھانا چھوڑ کر مدرسے میں آ کے کھاتے ہیں بہت سی مرتبہ, وہ الگ بات ہے. لیکن مجھے یاد ہے ہمارے طالب علم کے دور میں ڈابھیل میں بھی اب ہوتا یہ تھا کہ کھانا ایک ہی کھانا, ظاہر ہے ایک ہی کھانا کہ ایک روزانہ ہوتا ہے. انگلینڈ میں بعض لوگ کھانے میں کیا کرتے تھے, کیچپ ملا دیتے تھے, کیچپ سالن میں, چاول میں. ابھی لوگ کھاتے ہوں گے, مجھے پتا تم لوگ کھاتے ہو تو, لیکن مجھے تو ابھی بھی عجیب لگتا ہے, لیکن کھاتے تھے. اس لیے کہ بس تھوڑا سا ذائقہ بدل جائے, تھوڑا سا ٹیسٹ بدل جائے, اس وقت وہ اچھا لگتا ہوگا. جیسے مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ بنگلہ دیش میں جب ہم تھے اعتکاف میں, ان کا سالن بھی ان کے انداز کا ہوتا ہے, مختلف ہوتا ہے, بہت ہر چیز مختلف ہوتی ہے. تو ان کا سالن مختلف, ان کا یعنی مسالے مختلف ہوتے ہیں, ان کا ہر چیز کا وہ ذائقہ الگ ہوتا ہے. تو سحری میں ہمیں سیریل ملتا تھا تو وہ ایک اچھی چیز سمجھی جاتی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے, سیریل سے پیٹ بھر جاتا تھا. اور اس کے ساتھ اگر کیلا مل گیا, باہر کون جائے خریدے, اور وہ سب تو ظاہر مشکل کام ہے خانقاہ میں رہ کر, تو کیلا مل گیا تو بہترین, کیلا اور سیریل کھا لیا. اب اگر کھائیں تو پتہ نہیں اچھا نہیں لگتا, ٹھیک ہے گزارا انسان کر لے, لیکن اس وقت وہ بہترین سحری سمجھی جاتی تھی ہمارے لحاظ سے. ہر وقت کی ایک بات ہوتی ہے, جیسے حالات ایسی ضرورت. تو انہوں نے کہا کہ یا بنی اللہ تشتہی الیوم, آج تو یہ اچھا نہیں لگے گا تم کھاؤ گے تو, اب یہ اچھا نہیں لگے گا. قال بلا اسنائی, کیوں نہیں بنا تو دیجیے ہم کھائیں گے, اسنائی ہی لنا. قال فقامت, کیا بنایا؟ فاخذت شیئا من الشعیر, کچھ جو لیے, فطحنته, ان کو پیس لیا. پیسنے سے مراد آٹا نہیں بنایا, ٹکڑے کر لیتے ہیں. ستو بھی ایسے ہی ہوتا ہے, ستو کیا ہے, اس کو جیسے روٹی پکاتے ہیں اس طرح آگ پر تھوڑا سا پکا لیا جاتا ہے, تھوڑے تھوڑے وہ گیہوں جو کے دانے جو ہوتے ہیں ان کو پکا لیا جاتا ہے. گیہوں سے بھی ستو بنتا ہے اور جو سے بھی بنتا ہے, تھوڑا سا اس کو پکا لیا جاتا ہے اور پکا کر پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں پورے بیج, تو ان کو چھوٹا ٹکڑے کر دیا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ تھوڑا سا اس کو پیس لیا. ثم جعل في قدر, دیگچی میں ڈالا. وصبت عليه شيء من زيت, زيتون کا تیل ساتھ میں ڈال دیا. ودقت الفلفل والتوابل, کچھ مرچ اور مسالے ڈال دیے. یہ تھا کھانا. فقربته اليهم, ان کے سامنے پیش کر دیا. فقالت هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن اكله به. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن الاسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كانهم علموا اننا نحب اللحم. وفي الحديث قصه. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں مکان تشریف لائے, ہم نے آپ کے لیے بکری ذبح کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گویا ان کو پتہ تھا, گویا ان کو معلوم ہو گیا کہ ہمیں گوشت پسند ہے. اور حدیث میں اور بھی قصہ ہے, گوشت کھانا ثابت ہو گیا, لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بات ثابت ہوئی جو بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ جس نے کھانا پکایا ہے, جس نے کھانا تیار کیا ہے, یا جس نے دعوت دی ہے, ان کی کوئی نہ کوئی تعریف کر دی جائے, شکریہ ادا کرنے کا کوئی جملہ ادا کر دیا جائے. ٹھیک ہے ہم دعا تو دے دیتے ہیں, لیکن یہ بھی دیکھو ایک سنت ہے کہ اچھا تمہیں معلوم تھا کہ مجھے گوشت پسند ہے, ٹھیک ہے سامنے والے کا دل خوش ہوگا کہ اچھا آپ کی پسند کی چیز ہم نے تیار کی ہے, تو یہ بھی ایک سنت عمل ہو گیا. حدیث میں قصہ مشہور ہے, غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جابر رضی اللہ عنہ نے دیکھا پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے ہیں, بھوک کی شدت ہے, گھر گئے, کھانے کا کیا ہے, بس ایک بکری, چھوٹی سی بکری ہے, تھوڑا سا بس روٹی بنانے کے لیے کچھ آٹا تھا, کچھ گیہوں تھے, جو تھے. کہ ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چند لوگوں کو علیہ نے کہا کہ چند لوگوں کو بلا لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا, چلو جابر نے دعوت کی ہے آ جاؤ. اب ظاہر ہے میزبان تو پریشان ہوتا ہے کہ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس میں تھوڑا سا کھانا بنایا تھا, اب سب کو اتنے سارے لوگ, ہزار سے بڑا زیادہ مجمع ہے, اتنا سارا مجمع اور کھانا کم پڑ جائے تو میزبان کو اپنی توہین محسوس ہوتی ہے. بہرحال یہ پریشان ہوئے, جلدی جلدی گھر پہنچے, اہلیہ کو بتایا, لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا, اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جب بات بتائی تھی تو یہی بتایا تھا کہ آپ چند لوگ آ جائیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی دعوت کر دی, معجزہ ظاہر ہونے والا تھا اور معجزہ ظاہر ہوا, کھانے میں برکت ہوئی, تمام نے کھایا اور کھانا اسی طرح جتنا تھا اسی طرح بچ رہا. بھی قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفیان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقیل أنه سمع جابرا رضي الله تعالى عنه قال سفيان وأخبرنا محمد المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه. هذا جابر رضي الله عنه فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, میں بھی آپ کے ساتھ تھا. انصاریہ ایک عورت کے پاس تشریف لے گئے, انہوں نے بکری ذبح کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت کھایا. پھر انہوں نے قناع کہا جاتا ہے تھال, ایک تھال پیش کیا جس میں رطب تر و تازہ کھجوریں تھیں. فاکل منہ, اس میں سے آپ نے کھا لیا. میزبان جو پیش کر دے کھا لے, گوشت تھا گوشت کھا لیا, کھجور پیش کی کھجور کھا لی. یہ ثابت نہ کرو کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے, یہ اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں, حالانکہ اس میں یہ ثابت نہیں ہوتا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میزبان نے جو پیش کر دیا وہ کھا لو, یہ بھی تو ثابت ہے. وہ روایت آگے آئے گی شمائل میں, میزبان نے پہلے کھجوریں پیش کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھا لی. ابو الحیثم رضی اللہ عنہ کی روایت آگے آئے گی, کھجوریں پیش کیے کھجوریں کھا لی, اس کے بعد گوشت, اتنے میں گوشت تیار ہوا تو گوشت پیش کیا. تو اس سے کوئی ثابت کرتا ہے کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے؟ اب کوئی اختلاف ثابت کرتا ہے کہ پہلے سنت ہے بعد میں سنت ہے؟ کوئی بھی سنت نہیں ہے. کھانا اصل میں نہ کھانا سنت ہے, اصل بات نہ کھانا سنت ہے, بھوکا رہنا سنت ہے. اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا, تلاش میں یہ کہ کہیں سے کھانے کی چیزوں کی سنتیں معلوم ہو جائیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم کھا سکیں. یہ نہیں ہے, جو میزبان نے پیش کر دیا وہ کھا لیا. فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى, ظہر کی نماز پڑھی, آپ نے وضو کیا ظہر کے لیے اور ظہر کی نماز پڑھی. ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز سے فارغ ہو کر پھر تشریف لے گئے. اس کا مطلب ہے کہ ظہر کے وقت بالکل قریب ہو گیا ہوگا اور آپ نے جندھی لخ میں کھائے, ظہر کے لیے تشریف لے گئے. بعد میں وہاں سے فارغ ہو کے کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ انصاریہ عورت کے پاس تشریف لے گئے. علالہ کہتے ہیں جو پہلے کا پکا ہوا کھانا ہو, اب ٹھنڈا ہو چکا ہے. علالہ باسی بھی کہہ سکتے ہیں, باسی کھانا, جو باسی جو گوشت تھا. آج کل تو چونکہ گرم کرنے کی سہولتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ اوون ہے, اس میں گرم کر لیا, وہ پورا گوشت کا ٹکڑا ہے اس کو اوون میں گرم کر لیا یا مائکرو ویو میں کر لیا, یا چولہے بھی آسان ہے بس بٹن ہلانا ہے. پہلے زمانے میں وہ لکڑیاں جلانا اور وہ سب ایک کام مشکل ہوتا تھا. تو ٹھنڈا ہو گیا پھر دوبارہ کون گرم کرے, بس ویسے ہی کھا لیتے تھے. یہ اس زمانے میں عام طور پہ ایسا ہوتا تھا. تو اس لیے انہوں نے کیا فاتت ہو علالۃ من علالۃ الشاۃ, من علالۃ الشاۃ, تو اسی بکری کا جو باسی گوشت تھا وہ پیش کیا. فأكل, آپ نے اس میں سے کھایا. ثم صلى العصر ولم يتوضا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی, اس وقت وضو نہیں کیا. بھی قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا محمد بن يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن ابي يعقوب عن ام المنذر رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقه, فقالت قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل وعلي معه ياكل. ام المنذر رضي الله عنها فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ہمارے پاس دوال معلقتن, کھجور کے درخت سے جو پورے کھجوروں کا جو گچھا ہوتا ہے خوشہ ہوتا ہے وہ گھروں میں لا کر رکھ دیتے تھے, اور چھت سے کوئی ٹہنی وغیرہ کوئی ہوتی تھی اس کے ساتھ اس کو معلق کر دیتے تھے, لٹکا دیتے تھے. یہ مسجدوں میں بھی ہوتا تھا, مسجد کا بھی ذکر آتا ہے. اصحاب صفہ جہاں رہتے تھے وہاں پر مسجد میں بھی لوگ باغ والے جو ہوتے تھے کھجوریں وہاں آ کر رکھ دیتے تھے. اوپر کیوں رکھتے تھے؟ ظاہر زمین پر رکھیں گے تو کیڑے لگ جائیں گے, سڑ جائیں گی, تو اس لیے اوپر سے لٹکا دیتے تھے. جیسے آج کل شاید دیکھا ہوگا کیلے رکھنے کے لیے اسٹینڈ ملتا ہے, باقاعدہ اسٹینڈ ہوتا ہے چھوٹا سا, اور اس پہ کیلے رکھ دو تو اس میں, یعنی وہ رکھنے کے لیے, خاص کیلے رکھنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن کھجور تو ایسی چیز ہے کہ اس کو زمین پر رکھیں گے تو خراب ہو جائے گی, اور تکلفات اس زمانے میں تھے نہیں, تو بس وہ کھجور یعنی چھتوں کے ساتھ اس کو لٹکا دیتے تھے. تو ہمارے پاس کھجور کے خوشے تھے جو چھت کے ساتھ معلق تھے, لٹکے ہوئے تھے. قالت فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ کھجوریں کھانے لگے. وعلی معه یأکل, حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں کھانے لگے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی مہ یا علی فإنک ناقہ, مہ روکنے کے لیے, علی تم نہ کھاؤ, تم کیا کر رہے ہو, تمہیں تو ابھی ناقہ, نقاہت اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے کمزوری. انسان ابھی ابھی بیماری سے اٹھا ہے, ابھی پوری طرح صحت ٹھیک نہیں ہوئی ہے. بیماری جو اصل بیماری تھی اس کا تو علاج ہو گیا, لیکن ابھی پوری طرح طاقت اور ہمت نہیں آئی ہے. پیٹ انسان کا خراب ہے, ابھی دست بند ہوئے ہیں اور کوئی گرم چیز کھا لے شاید ہضم نہیں ہوگی، پھر دوبارہ شروع ہو جائیں گے، یہ ناقحن، ابھی تک تمہیں بیماری کی کمزوری باقی ہے، ابھی بیماری کے اثرات باقی ہیں، تم کھجور نہ کھاؤ. گویا کہ کھجور کھانا اس وقت، جو بھی بیماری تھی اس کی وجہ سے کھجور کھانا اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے احتیاط کے خلاف تھا. اس سے ایک بڑی تعلیم ہے. جو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں کھانے سے کیا ہوتا ہے، کھانے میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہے، توکل جس کو کہتے ہیں، یہ غلط ہے. اسباب اور صحت کی جو چیزیں ہیں، احتیاط ہے، پرہیز ہے، یہ چیزیں، غذا میں کون سی مفید ہے کون سی مضر ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا، یہ بھی اسلامی تعلیمات میں داخل ہے. یہ بھی اس کا، یعنی یہ حدیث بھی مستدل میں ہے اور بھی حدیثیں ہیں، بہرحال یہ بھی اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے کہ انسان اپنی صحت کے لحاظ سے دیکھے کیا مفید ہے کیا مضر ہے. یہ نہیں کہ نہیں نہیں یہ کھانے سے کیا ہوتا ہے، نہیں کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، نہیں ایسا نہیں. اسباب کو بھی دیکھنا ہے، اس کا بھی ہمیں حکم دیا گیا، جس طرح دوا استعمال کرنے کا حکم ہے لیکن نظر مسبب الاسباب پر ہو، یہاں پر بھی اسی طرح اسباب انسان اختیار کرے، احتیاط کرے، یہ نہیں کہ بے احتیاطی کرتا رہے اور کہے کہ نہیں نہیں میں توکل کر رہا ہوں، یہ غلط ہے. مہ یا علی فإنک ناقحن قالت فجلس علی، علی رضی اللہ عنہ تو بیٹھ گئے، نہیں کھایا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یأکلوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے. قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا، میں نے ان کے لیے چقندر اور جو، اس کا گویا کہ شوربہ بنایا، میں نے ان اس کا کھانا بنایا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی من هذا فاصف فإنه اوفق لك، علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ کھاؤ، یہ تمہارے زیادہ موافق ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ چقندر اور جو، اس کا شوربہ جو ہے یہ فائدہ مند ہوتا ہے. چقندر تو پتہ ہے نا، بیج جو ہوتے ہیں سرخ رنگ کا ہوتا ہے، بہت مفید چیز ہے.
میٹھا پہلے آ گیا،
کھجور پہلے کھائی. اس لیے بھی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفیان عن سفیان عن طلحة بن یحیی عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور مجھ سے پوچھتے کھانا موجود ہے، فأقول لا. پہلے زمانے میں کھانے دو ہی تھے، غداء اور عشاء. رات کا کھانا کوئی چیز نہیں تھی، شام کے وقت کھا لیتے تھے. دوپہر کا کھانا اصل تو قبل زوال ہوتا تھا، صبح ہوتا تھا، تو غداء اور عشاء دو کھانے ہوتے تھے. تو یہ صبح کے وقت کا کھانا جس میں ناشتہ اور صبح کا دوپہر کا سب ہمارے لحاظ سے تو کھانوں میں اضافہ ہو گیا نا، پھر ناشتے کا اضافہ ہوا تو دوپہر کا کھانا تھوڑا آگے چلا گیا، دوپہر میں ظہر کے وقت چلا گیا، پھر درمیان میں کچھ سنیکس وغیرہ کا اضافہ ہوا تو شام کا کھانا رات میں چلا گیا. یہ صحت کے لحاظ سے مضر ہے. چار مرتبہ انسان کھا رہا ہے دن میں، صبح ناشتہ کر رہا ہے، اس کے بعد پھر دوپہر کو کھا رہا ہے، پھر شام کو کھا رہا ہے، پھر رات کو کھا رہا ہے. یہ چار کھانے جو ہیں انسان کے صحت کے لیے انتہائی مضر ہے. دو کھانے ٹھیک ہے، ایک کھانا کھائے زیادہ مفید ہے، لیکن دو کھانے انسان کھا لے ٹھیک ہے، اس میں مقدار کا اگر خیال رکھے اور کیا کھانا ہے، کون سی غذا کھا رہا ہے، یہ دو چیزوں کا خیال رکھے تو صحت انسان کی اچھی رہتی ہے. کہہ رہا ہوں عمل سب کو کرنا ہے، مجھے بھی کرنا ہے. آئندہ کی غدا فاقول اللہ فیقول ان سائم، تو آپ فرماتے ٹھیک ہے جب کھانا نہیں ہے تو میں روزے کی نیت ہی کر لیتا ہوں، میں آج روزہ رکھ لیتا ہوں، میں آج روزے دار ہوں. قالت فأتانا يوما، اس سے معلوم ہوا کہ دن شروع ہونے کے بعد بھی نفل روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، جیسے مشہور مسئلہ ہے. قالت فأتانا يوما فقلت يا رسول الله انه اهديت لنا هديه، ایک روز آپ نے پوچھا کہ کچھ کھانا ہے، میں نے کہا جی ہاں ہدیہ میں کچھ پیش کیا گیا. قالت قال وما هي، کیا ہے؟ قلت حيس، میں نے کہا حيس پیش کیا گیا، یہ کھجور سے ایک میٹھا بنتا تھا، میٹھا ہوتا تھا جس میں کھجور بھی ملی ہوئی ہوتی تھی، تو کھجور سے ایک میٹھا بنتا تھا، کھجور کا ملیدہ ایک طرح کا حيس ہے. قال اما انی اصبحت صائما، تو آپ نے فرمایا کہ صبح سے تو میں نے کچھ کھایا نہیں ہے. ایک ترجمہ صائم کے معنی اب تک میں نے کھانے پینے سے رکا ہوا ہوں، صبح سے میں نے کوئی کھایا، کھانا پینا میرا نہیں ہوا، یعنی ابھی میں نیت کرنا چاہوں روزے کی تو کر سکتا ہوں، یہ مطلب ہے، ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح اب تک تو میرا روزہ تھا، یعنی روزے کی نیت کر چکا تھا. انی اصبحت صائما، صبح تو میرا روزہ تھا، اب تک میرا صبح سے روزہ ہے، لیکن چلو کھانے بھوک کی شدت بھی ہے، کھانا بھی موجود ہے، نفل روزہ ہے تو ضرورت کی وجہ سے توڑ سکتے ہیں. یہ دوسرا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے. اس حدیث کے دونوں معنی ہیں، یا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ صبح سے میں نے کھایا نہیں ہے اور روزے کی نیت کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، یا یہ کہ روزے کی نیت کر چکا ہوں لیکن چلو کھانا موجود ہے اور بھوک کی شدت بھی ہے تو میں روزہ توڑ دیتا ہوں. دونوں باتیں ہیں. دوسری صورت میں ایک اشکال ہوگا کہ نفل روزہ ہاں بلا وجہ نہیں توڑنا چاہیے، لیکن یہاں وجہ ہوگی، وہ ظاہر ہے کہ بھوک کی شدت، پتہ نہیں کتنے دنوں سے کھانا نہ کھایا ہو، تو بھوک کی شدت اگر ہو اور اوزر ہو تو توڑ سکتے ہیں. قضا تو ہوگی، نیت کرنے کے بعد اگر توڑا تو قضا ہوگی. اما انی اصبحت صائما قالت ثم اکل, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا. ہم بہرحال پہلے معنی کو یعنی راجح قرار دیتے ہیں, اس میں کوئی لیکن دونوں معنی کے احتمال ضرور ہے. بھی قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن محمد بن ابي يحيى الاسلمي عن يزيد بن اميه الاعوري عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. یہ دونوں صحابی ہیں, عبداللہ ابن سلام وہ تو مشہوری ہیں, اور ان کے بیٹے یوسف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ان کے نام یوسف رکھا تھا. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة ثم قال هذه إدام هذه فاكلا. یوسف بن عبد الله بن سلام بچے تھے لیکن بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بعض چیزیں دیکھیں جو ان کو یاد ہیں. یہ روایت بعض راویوں نے اس طرح نقل کی ہے کہ یوسف بن عبداللہ بن السلام خود فرماتے ہیں, اور ہمارے سامنے جو روایت ہے اس میں اس کے لحاظ سے اپنے والد سے نقل کرتے ہیں. بہرحال دونوں طرح نقل کی گئی روایت. فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ روٹی کا جو کہ روٹی کا ٹکڑا لیا, اس پر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے. ظاہر ہے اس کو عرفن سالن نہیں کہا جاتا, تو سالن کے حکم میں تو وہ داخل نہیں ہے, لغتاً بھی اور عرفن بھی سالن نہیں کہا جاتا, لیکن سالن والا کام اس سے لیا جا سکتا ہے. روٹی کے اوپر کھجور رکھ لی, کھا لیا, پیٹ بھرنا مقصد ہے, مقصد حاصل ہونے کے لحاظ سے وہ سالن ہے. فاکلا. بھی قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن سلیمان عن عباد بن العوام عن حمید عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعجبہ السفل قال عبد الله یعنی ما بقی من الطعام. اب صلی اللہ علیہ وسلم کو سفل پسند تھا, دیگچی میں نیچے لگا رہنے والا جو کھانا ہوتا ہے, وہ چاول پکاتے ہیں نیچے, چاول نیچے رہ جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے, اس کا رنگ براؤن ہو جاتا ہے. سالن پکتا ہے تو سالن نیچے جو نیچے کی طرف ہوتا ہے تھوڑا گاڑھا ہوتا ہے اور دیگچی کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے, تو برتن میں جو نیچے رہ جانے والا کھانا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں, یا تو واقعتاً ذائقے کے لحاظ سے آپ کو پسند تھا, بعضوں کو پسند ہوتا ہے اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے تو اس ذائقے کی وجہ سے پسند تھا, یہ بھی ہو سکتا ہے, یا ہو سکتا ہے کہ سادگی کی وجہ سے تواضعاً, جیسے اوپر اوپر کا گوشت وغیرہ اوپر اچھا اچھا ہے وہ سب دوسروں کو کھلا دو میں نیچے بچا ہوا کھا لوں گا, ہو سکتا ہے یہ بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے یہ بھی بعید نہیں ہے. عبداللہ جو امام ترمذی کے استاد ہیں, عبداللہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ سفل کا ترجمہ ہے ما بقیہ من الطعام, برتن میں جو نیچے کھانا رہ جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. باب ما جاء فی صفت وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الطعام, کھاتے وقت ہاتھ دھونے کا بیان. کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی تاکید زیادہ ہے اور صحیح روایت میں ہے, کھانے کے بعد ہاتھ دھونا. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے بارے میں تعامل ملتا ہے امت کا, حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے, تو اس سے کوئی لزوم یا سنیت ثابت کرنا مشکل ہے, اس لیے کہ ضعیف حدیث ہے. لیکن استحباب یا ادب تو کم از کم کہہ سکتے ہیں, مستحب یا ادب, اور یہی مستحب اور ادب کو بعض لوگ سنت بھی کہہ دیتے ہیں, تو جنہوں نے سنت کہا ہے وہ اس لحاظ سے غلط نہیں کہہ سکتے. ہاں اتنا ہے کہ ایک سند کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں, سند کے اعتبار سے دیکھیں تو حدیث کا درجہ اس میں ضعف ہے, اور ضعیف روایت سے سنت ثابت نہیں کر سکتے. ہاں بعضوں نے جنہوں نے سنت کہا ہے, یا تو اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ یعنی اس کو مستحب کے معنی میں لیتے ہوئے, یا یہ کہہ لو کہ تعامل امت, امت کا تعامل اور انسان کی طبیعت مختلف تقاضوں کو دیکھتے ہوئے کہا نہیں یہ تو ایک اہم چیز ہے. اس طرح ہاتھ گندے ہوتے ہیں, ہر جگہ لگتے ہیں, تو ایک دیکھا جائے تو انسان کی طبیعت کا تقاضا, اور اسلام جو نظافت کی تعلیم دیتا ہے اس کا بھی تقاضا ہے کہ اب وہ ہاتھ جو ہر جگہ لگے تھے, ہر طرح کے گند اس پر لگا ہوا ہے, اسی کو پھر تم یعنی اسی سے کھانا کھا رہے ہو, پھر انگلیاں چاٹ رہے ہو, تو جراثیم بھی اندر جائیں گے. تو اسلامی اصل تعلیمات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی تاکید ہونی چاہیے, چاہے سند کے لحاظ سے نہیں لیکن تعامل اور دوسری چیزوں کی وجہ سے اس کی تاکید ہمیں معلوم ہو جاتی ہے. اس لیے بہرحال ہاتھ دھونے کا اہتمام تو کرنا چاہیے, لیکن یقیناً سنت کا درجہ دینا اس کو مشکل ہے, کم از کم آداب اور مستحبات میں تو شامل ہے ہی. یہ تو ایک بات ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک سوال شاید ذہن میں آئے گا ان لوگوں کے جنہوں نے احادیث پڑھی ہیں کہ ہمیں تو کئی جگہ ملتا ہے روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ہاتھ نہیں دھوئے, مام السمان. تو دیکھو دو طرح کے کھانے ہوتے ہیں, دو طرح کے کھانے ہوتے ہیں اور دو طرح کے حالات ہوتے ہیں, اس سے پورا مسئلہ واضح ہو جائے گا. ایک تو کھانا وہ ہوتا ہے جس میں تم نے مثلاً کوئی چیز اٹھائی منہ میں ڈال لی, ہاتھ پر کچھ لگانی, ہاتھ انگلیاں چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پر ہاتھ دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو جہاں روایتوں میں آئے گا ہاتھ نہیں دھوئے تو ایک وجہ یہ ہوگی, کھجور کھا لی,
हमारे यहाँ आजकल रमज़ान में इफ्तारी होती है, कोई हाथ धोने नहीं जाता, ना पहले ना बाद में, न कुल्ली करने की ज़रूरत, मुसाफ हो गया नमाज से पहले, काफ़ी है। तो चूंकि खजूर उठाने की सूरत में खजूर के ज़र्रात हाथ पर ऐसे नहीं लगते कि उसके बाद उंगलियां इंसान चाटे, अगर उंगलियां चाटनी पड़ती तो फिर हाथ धोने का भी हुक्म होता, लेकिन यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए वहाँ हाथ धोने का भी हुक्म नहीं है। हाथ ना धोए खिलाफ अदब, खिलाफ मुस्तहब भी नहीं समझा जाएगा। हाँ, सालन है, तुम सालन खा रहे हो, चावल खा रहे हो, कोई ऐसी चीज़ के उसके बाद उंगलियाँ चाटने का हुक्म है, तो फिर उससे पहले हाथ धो लो। ये हो गए दो तरह के खाने हो गए, एक में हाथ धोने का हुक्म है, चाहे मुस्तहब के दर्जे में ही हो, हुक्म है, और एक में नहीं है, ना पहले ना बाद, खजूर खाने से के बाद भी नहीं, खजूर खाने से पहले भी हाथ धोने का कोई हुक्म नहीं है। दूसरा ये कि हालात, कि उस ज़माने में पानी की वैसे ही बहुत किल्लत हुआ करती थी, हर जगह पानी आसानी से मौजूद नहीं होता था। हम लोगों के यहाँ तो खास इंतज़ाम होता है कि अच्छा सिंक है और पानी, यानी हाथ धोने का नज़म है, उन लोगों के इतनी सहूलतें नहीं होती थी। तो कभी अगर ऐसा भी मिलता हो कि अच्छा ये खाया और हाथ नहीं धोए, तो पानी न होना भी उसकी एक वजह पाई जाती है, जो हम लोगों के यहाँ उज़र नहीं होता है। तो ये दो, हालत का फ़र्क होता है और खाने का फ़र्क होता है, उस लिहाज से भी रिवायत को समझा जा सकता है।
بي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام إليه طعام بيت الخلاء ستشريف لائے کھانا پیش کیا گیا فقالوا لا نأتيك بوضوء سوال ہے
بعض نسخوں میں الا ہے حمزہ استفہام اس نسخے میں ہمارے ساتھ جو لکھا ہوا اس میں حمزہ استفہام نہیں لیکن مفہوم کے لحاظ سے تو بہرحال پھر بھی ہے لا نأتيك بوضوء کیا وضو کا پانی نہ لائیں قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه مجھے وضو کا حکم تو اس وقت ہے جب نماز کے لیے میں اٹھوں۔ دیکھو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ باوضو رہنا چاہیے، باوضو رہنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تو پڑھا ہی ہے کہ خلاف اولا مکروہ تنزیہی کام کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم تھا۔ ہمارے لیے جو چیز مکروہ تنزیہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کرنا لازم تھا، فرض اور واجب کے درجے میں، اس لیے کہ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو کر پینا اگر وہ حرام نہیں تھا تو آپ کے لیے لازم تھا کہ آپ کھڑے ہو کر پی کر بھی امت کو دکھا دیں کہ جائز ہے، میں نے جو منع کیا ہے وہ حرام ہونے کی وجہ سے نہیں، مکروہ تنزیہ ہونے کی وجہ سے منع کیا ہے۔ اسی طرح باوضو رہنے کا حکم تو ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، ایک اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر وقت باوضو رہتے سنت موقعہ اور واجب بن جاتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں مجھے وضو کا حکم اس وقت ہے جب نماز کے لیے اٹھوں۔
به قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن من دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام
استنجا سے تشریف لائے کھانا پیش کیا گیا فقیل له الا تتوضأ کیا پہلے آپ وضو نہیں فرمائیں گے فقال اصلي فأتوضأ کیا مجھے نماز پڑھنی ہے کہ وضو کروں۔
به قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن ابي هاشم عن زادان عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قرأت في التوراة ان بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم واخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده۔
سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے تورات میں پڑھا، ان کا واقعہ تو مشہور ہے، انہوں نے تو کئی بہت سے علوم حاصل کیے تھے، تو میں نے تورات میں پڑھا کہ کھانے کی برکت اس کے بعد ہاتھ دھونا ہے، وضو کے لغوی معنی ہاتھ دھو لینا، منہ بھی دھو لے ساتھ میں، کم از کم ہاتھ دھو لیا تو وضو لغوی کہلائے گا، وضو شرعی مراد نہیں ہے، وضو شرعی تو پورا وہی جو قرآن و حدیث میں جس کی تفصیل آتی ہے۔ تو میں نے تورات میں پڑھا کہ کھانے کی برکت ہے کہ اس سے پہلے انسان ہاتھ دھو لے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا جو میں نے تورات میں پڑھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کی برکت اس سے پہلے ہاتھ دھونا، اس کے بعد ہاتھ دھونا ہے۔ اب یا تو تورات میں چونکہ تحریف ہوئی تو اس وجہ سے یہ فرق آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وضاحت فرما دی کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ صرف الوضوء قبلہ بلکہ وضوء بعدہ بھی ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ معنی مراد ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تورات میں اتنا ہی ہو، یعنی کہ تحریف ہونے کی وجہ سے اس میں نکل گیا، ہو سکتا ہے تورات میں اتنا ہی ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اکملت لکم دینکم دین کامل کیا گیا، یا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق جو اچھی باتیں تھیں جو اچھی تعلیمات تھیں اس کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا، تو پہلے امتوں میں اتنا ہی حکم دیا گیا تھا، اب تکمیل یہ ہے کہ اچھا پہلے بھی ہاتھ دھو لو بعد میں بھی دھو لو، تو یہ کھانے کی برکت ہے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اس سے جو منافع ہیں وہ پورے حاصل ہو جائیں. اب ہاتھ دھوئے بغیر انسان کھاتا ہے تو کھانے کی منفعت کیا ہے؟ کہ غذائیت اچھی طرح پہنچے اور انسان کے صحت کے لیے فائدہ مند ہو. ہاتھ پہ جراثیم لگے ہوئے ہیں, ہاتھ دھوئے بغیر کھا لیا تو جراثیم اندر گئے. نفع تو فائدہ مند چیز غذا تو اندر گئی لیکن نقصان بھی اندر گیا, تو پوری برکت نہیں ہوئی. یہ برکت کے کیا معنی ہے؟ برکت کی تعریف پڑھی, ثبوت الخیر الہی فی الشیء, برکت کی تعریف ہے کہ من جانب اللہ, اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی چیز میں خیر کا پایا جانا اور اس میں جم جانا, ثبوت الخیر الہی فی الشیء, یہ تعریف کی گئی برکت کی. تو مطلب اس کا حاصل یہ ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے ہے اس کی پوری منفعت اور فائدہ حاصل ہو جائے وہ برکت کہلائے گی. تو کھانے کی پوری برکت کیا ہے؟ کہ اس سے پہلے ہاتھ دھو کر انسان کھائے تاکہ جراثیم اندر نہ جائیں, تو غذا کے پورے جو نفع ہے وہ حاصل ہو جائے. اس کے بعد ہاتھ دھو لے تاکہ اس کے بعد جو ہاتھ پر ذرات لگے ہیں اس کا نقصان بھی انسان کو نہ پہنچے, جیسا کہ بعض روایتوں میں اس کی تاکید آتی ہے. پہلے زمانے میں خاص طور پہ زیادہ تھا کہ ہاتھ پہ گند ہے, انسان لیٹ گیا سو گیا, کیڑے وغیرہ آ جاتے تھے کاٹ لیتے تھے, تو وہ گیا ایک نقصان اس سے ثابت ہو گیا. تو کھانے کی برکت یہ ہے کہ انسان اس سے پہلے بھی ہاتھ دھو لے بعد میں بھی ہاتھ دھو لے. باب ما جاء فی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الطعام و بعد ما یفرغ. ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ کتنے صفحے ہمیں کرنے چاہیے روزانہ کے, اندازہ کیا کچھ؟ یعنی آخری عشرے سے پہلے تو نہیں ہوگی, لائے کہ ہم وقت بڑھا دیں پھر سب تھک جائیں گے. تو ہم مسجد میں ہی کر لیں گے انشاءاللہ. ابھی تقریباً ہمیں پونا گھنٹہ ہم نے پڑھا ہے, تو کتنے صفحے ہوئے اس میں؟ ایک دو تین چار, اچھا تین ہوئے, کافی نہیں ہے تین تو. ٹھیک ہے چلو آگے تھوڑا اور پڑھ لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم تقریباً ہم اب ایک گھنٹے کا کر لیتے ہیں اس کو, اگرچہ پونے گھنٹے سے زیادہ ہی ہو رہا ہے لیکن تھوڑا اضافہ کر لیتے ہیں. باب ما جاء فی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الطعام و بعد ما یفرغ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد, فارغ ہونے کے بعد؟ مختلف دعائیں ہیں. امام ترمذی جس طرح شمائل میں ان کا معمول رہا ہے کہ کچھ مثال کے طور پر بعض روایت پیش کر دیتے ہیں. بی قال حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا ابن لہیۃ عن یزید ابن ابی حبیب عن راشد ابن جندل الیافعی عن حبیب ابن اوس عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب الي طعام فلم ارى طعاما كان اعظم بركه منه اول ما اكلنا ولا اقل بركه في اخره. ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے, آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا. فرماتے ہیں میں نے کوئی کھانا نہیں دیکھا كان اعظم بركه منه اول ما اكلنا, کھانے کی ابتدا میں اتنی زیادہ برکت والا کھانا میں نے نہیں دیکھا. ولا اقل برکتا فی آخری, اور انتہا میں اتنی کم برکت والا, شروع میں اتنی برکت کہ ہم کھاتے جا رہے ہیں اور گویا کم ہی نہیں ہو رہا, اخیر میں ایسا ہوا کہ بس فوراً کم ہو گیا تیزی سے. عجیب ہے کہ شروع میں سب کو عجیب لگا کہ کھانے میں اتنی برکت ہو رہی ہے, اخیر میں اتنی بے برکت ہی. اسی وقت میں, ایک ہی وقت کی بات کر رہے ہیں. قلنا یا رسول اللہ کیف ھذا, سب نے محسوس کیا. تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا قال انا ذکرنا اسم اللہ حین اکلنا, ہم جب کھا رہے تھے تو ہم نے اللہ کا نام لیا تھا, برکت ہوئی. ثم قعد من اکل ولم يسم اللہ تعالی, پھر ایسے شخص ہمارے ساتھ بیٹھ گیا جس نے کھایا بسم اللہ نہیں پڑھی. فاکل معه الشیطان, تو شیطان نبی اس کے ساتھ کھا لیا, بے برکتی ہو گئی. بی قال حدثنا یحیی بن موسی قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هشام الدستوائی عن بدیل بن العقیلی عن عبد الله بن عمیر عن ام کلثوم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فنسی ان یذکر اسم اللہ تعالی علی طعامه فلیقل بسم اللہ اوله واخره, جب کوئی کھانا کھائے بسم اللہ شروع میں پڑھنا بھول جائے تو درمیان میں جب یاد آ جائے تو بسم اللہ اوله واخره پڑھ لیا کرے, یعنی فی اوله واخره. بقال يعني بسم الله الله کا نام شروع میں بھی اخر میں بھی. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر بن هشام بن عروه عن ابيه
عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده طعام. عمر بن أبي سلمة، أبو سلمة، أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين کے پہلے شوہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح سے پہلے، تو ان کے بیٹے عمر بن ابی سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہو گئے، آپ کی پرورش میں آئے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں کہ اعتبار سے. انہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندہ طعام، آپ کے سامنے کھانا رکھا تھا. فقال ادنو یا بنیا، بچے کو بیٹے بنیا کہنا چھوٹے بچے کو، یہ بھی سنت سے ثابت ہو گیا. ادنو یا بنیا، بیٹے قریب آ جاؤ. فسم اللہ، اس میں مختلف بعضوں نے عنوان قائم کیا، کسی اور کے، یعنی اپنا بیٹا نہیں ہے، کسی اور کے بیٹے کو بنیا کہنا درست ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر ہے نسب بدلنا تو جائز نہیں ہے، لیکن بیٹے شفقت اور محبت سے کہنا یہ تو مستحب ہے، تو ثابت ہے. ادنو یا بنیا، فسم اللہ تعالیٰ، بسم اللہ پڑھ لو. وکل بیمینک مما یلیک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سامنے سے کھاؤ. چھوٹے بچوں کو بھی آداب سکھانا یہ بھی سنت سے ثابت ہو گیا کہ دیکھو قریب آ جاؤ، دور بیٹھتے نہیں، نہیں قریب آ جاؤ، پھر بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. تو بچوں کو دسترخوان پہ بیٹھے ہوں تو یاد دلا بسم اللہ پڑھ لی، یاد دلانا چاہیے. اور دائیں ہاتھ سے کھلانا اور سامنے سے کھانا، یہ سب آداب ہیں جو بچوں کو بچپن ہی سے سکھایا جائیں. اور ایک اہم چیز جو رہ جاتی ہے عام طور پر سکھانے سے، اور وہ شروع میں رہ گئی تو بڑے ہونے کے بعد بھی رہ جاتی ہے، پلیٹ صاف نہیں ہوتی. بڑے ہونے کے بعد بھی پلیٹ صاف کرنے نہیں آتی، چاول کے دانے ہیں، سالن کے ذرات ہیں، کبھی تو ہڈی پوری نکالی تو اس میں کئی چاول کے ایک لقمہ جتنا اس میں چلا گیا ساتھ ساتھ. یہ سب چیزیں ہیں وہ جو بچپن سے سکھانی ہے کہ ایک دانہ بھی چاول کا ہڈی کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. ہڈی پھینکنی ہے، صرف ہڈی پھینکنی ہے، چاول کا کوئی دانہ ساتھ نہیں جانا چاہیے. اچھی طرح اس کو صاف کیا جائے، پلیٹ اچھی طرح صاف کی جائے. اسی لیے اس میں بہترین صورت یہ ہے کہ اس پلیٹ میں ہڈی نہ رکھی جائے، اس لیے کہ ہڈی اس میں ہوتی ہے تو ساتھ میں چاول کے ذرات وغیرہ بھی وہاں رہ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے. یا تو دسترخوان پہ ہو یا علیحدہ ہو، چاہے الگ سے پیالی رکھ لو، ٹشو رکھ لو، کچھ بھی رکھ لو، لیکن اس پہ رکھو تاکہ تم جس پلیٹ میں کھا رہے ہو، جس برتن میں کھا رہے ہو، وہ اخیر میں بالکل صاف ہو، اس میں کوئی ذرات، کوئی دانے وغیرہ باقی نہ رہ جائیں. تم نے نہیں سیکھا تو اپنے بچوں کو تو سکھا ہی دینا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑے ہونے کے بعد یہ چیز نہیں سیکھی جاتی، لوگوں کو عادت ہوتی ہے، پھر وہ عادت وہ ذہن میں نہیں آتی، یہ باتیں یہ بچپن سے سکھائی جاتی ہیں.
بي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي هاشم عن اسماعيل بن رباح عن رباح بن عبيدة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.
يا الله تعالى کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں گھروں میں یہ تعلیمات بچپن سے مل جاتی ہیں. ہمیں یعنی ٹھیک ہے جن لوگوں کو نہیں سکھایا گیا تو ظاہر ہے ان کے گھر میں ان کو وہ تعلیم نہیں ملی، لیکن جن کو ملی ہے یہ تو بہت بڑا احسان ہے کہ یہ چیزیں جو ہمیں بعد میں جا کر پتہ نہیں کوئی ہمیں بتاتا ہے نہیں بتاتا، ہم بھی ایسے ہی کرتے، ہمیں بھی کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، ایسے کہ بڑے ہوتے ہیں تو کوئی بتاتا نہیں، غلطیاں کون بتاتا ہے. تو یہ بچپن سے جو چیزیں سیکھ لیتے ہیں یہ مفید ہوتی ہیں، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ گھروں سے کسی نے سیکھ لیا ہو یا مدرسے میں سیکھ لیا ہو، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. یہ مشہور ہے اور یہی صحیح ہے، صحیح روایتوں میں مسلمین، من المسلمین وہ صحیح روایتوں میں نہیں ملتا. ہاں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شمائل کے بعض شروحات میں، بعض نسخوں میں، بعض حواشی میں من المسلمین بھی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ملتا ضرور ہے، بعض نسخوں میں اختلاف نسخ کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ذکر ضرور ملتا ہے، لیکن صحیح اور راجع ہے من کے بغیر پڑھا جائے. تو اس لیے اب اگر بچوں کو دعا یاد کرائیں، بڑوں کو تو بیچاروں کو یاد ہو گئے تو وہ زبان سے نکلتی نہیں جو چیز بچپن سے یاد کی ہوئی ہوتی ہے نا، لیکن ابھی وہ بھی کوشش کر لیں اور بچوں کو یہی یاد کرائیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، من کے من نہ بیان کریں اس میں.
به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفعت المائده من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب دسترخوان اٹھایا جاتا تھا تو اس وقت یہ دعا پڑھتے تھے. اس کے مختلف دو طرح ترجمے کیے گئے، ہم ایک ترجمے کے لحاظ سے اس کے معنی سمجھ لیتے ہیں. تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں،
تمام تعریفیں اور خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو بہت زیادہ ہو، طیباً پاکیزہ ہو. تعریف میں کیا پاکیزہ؟ ریا سے پاک، اخلاص کے ساتھ ہو، کوئی برائی کے نہیں، اچھی نیت سے، اخلاص کے ساتھ ہو. تو ایسی تعریف جو پاکیزہ ہے، مبارک ہے، برکت، بابرکت ہو، بابرکت ہے. غیر مودعین، وہی حمد ہی کی طرف لوٹا دو ایک معنی کے لحاظ سے. ایسی تعریف جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہر وقت تعریف بیان کرنے کے ہم ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. غیر مودعین، ودا، الوداع کرنا، چھوڑ دینا، تعریف چھوڑ نہیں سکتے. ابھی بھی تعریف کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، ہر وقت تعریف کرنے کے ہم ضرورت مند، محتاج ہیں. ولا مستغنی عنہ، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہم اس سے مستغنی بھی نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آپ کی تعریف بیان کریں. یہ اس صورت میں جب کہ ہم تمام کو حمد کے ساتھ جوڑ دیں، کہ غیرہ یعنی حمد ایسی جو کثیرن ہو، طیباً ہو، مبارکن ہو، غیر مودعین ہو، اور غیر اور مستغنی عنہ ربنا ہو. دوسرے معنی بھی بیان کیے گئے، اس معنی کے لحاظ سے ہم کافی ہے، ایک معنی سمجھ میں آ گئے. بھی قال حدثنا ابو بکر محمد بن ابانا قال حدثنا وكيع عن هشام بن الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه. چھ صحابی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھ اصحاب کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. فجاء اعرابی فاکرہ بلقمتین، ایک اعرابی آئے اور دو لقموں میں جلدی جلدی کھانا کھا لیا، صاف کر لیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو سم لکفاکم، یہ آنے والا شخص بسم اللہ پڑھتا تو سب کو کافی ہو جاتا. بھی قال حدثنا حناد بن محمود بن غیلان قال حدثنا ابو اسامہ عن زکریا بن ابی زائدہ عن سعید بن ابی بردہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ کوئی بندہ ایک مرتبہ کھانا کھائے، ایک مرتبہ کوئی چیز پیے اور اس پر اللہ کی حمد بیان کرے. مشہور یہی ہے، بعضوں نے اس کو پڑھا اکلا اور شربہ، اس صورت میں ترجمہ کریں گے ایک لقمہ یا ایک گھونٹ، درمیان کی صورت اختیار کر لو. اصل تو یہ ہے کہ کھانے کے شروع میں دعا پڑھنی ہے، اخیر میں حمد بیان کرنی ہے، وہ تو ہے ہی. لیکن بعض مشائخ کو دیکھا کہ درمیان میں کبھی ویسے الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الحمدللہ، تو درمیان میں بھی کبھی کبھی حمد بیان کر دو، چاہے ہر لقمے پہ نہ ہو، درمیان میں بھی کبھی کبھی حمد بیان کر دو. اصل معنی اس حدیث کے یہ ہیں کہ شروع میں بسم اللہ اور اخیر میں کھانے کے بعد حمد بیان کر دینا کافی ہے، درمیان میں نہ بھی بیان کرے تب بھی کافی ہے. بس سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.